السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں آج میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ آرٹ آف کوشچننگ کی اہمیت, اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. کل میں اسی قسم کا ایک سوال کو لے کر سوچتا رہا, تو یہ کہ قرآن میں کئی جگہ ایسا ہے کہ جہل کی نسبت پیغمبروں سے کی گئی ہے. یہ بہت عجیب بات ہے, جہل کی نسبت پیغمبروں سے کی گئی ہے. حضرت موسیٰ کی نسبت سے بھی جہل کا لفظ آیا ہے. حضرت نوح کے بارے میں دیکھیے قرآن میں ہے کہ حضرت نوح چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ بھی کشتی میں سوار ہو جائے, وہ بچ جائے طوفان سے. تو ایسا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی آئے دکان تکون مل جاہلین, اے لو میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہل نہ بنو. یہ پیغمبر سے کہا گیا. خود رسول اللہ کے بارے میں حضرت نوح کے بارے میں تو سورہ ہود میں ہے, رسول اللہ کے بارے میں سورہ انعام میں. رسول اللہ اس بات کی تمنا رکھتے تھے کہ کوئی معجزہ ظاہر ہو تو مدعو لوگوں کا تقاضا پورا ہو جائے, جیسے کہ وہ مطالبہ کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہونے والا, ایسا نہیں ہونے والا, ہرگز نہیں ہوگا. تو وہاں پر یہ لفظ آتا ہے ولا تکونن من الجاہلین, اے محمد تم جاہل و مت بنو. تو مفسرین کو یہ بات سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئی ہے, وہ اس کو تفسیر نہیں کر سکے ہیں کہ پیغمبر کی نسبت جہل کیوں. پیغمبر تو وہی آتی ہے, اس کو کسی بھی تفسیر میں آپ اس کی واضح تفسیر نہیں پائے گا کہ آخر پیغمبر کی نسبت جہل کیوں کی گئی ہے. بہت ہی غیر متعلق قسم کی تشریحیں کر رکھی ہیں لوگوں نے. مثلا رسول اللہ کے بارے میں جو ہے کہ ولا تکونن من الجاہلین, یہ کہہ دیا کہ امت کے بارے میں یہ ہے اور فلاں چیز کے بارے میں یہ ہے. یہ سب دیکھیے, یہ سب قرآن پر پردہ ڈالنا ہے. یہ تفسیر نہیں ہے, یہ تفسیر نہیں ہے. تو اس پر میں غور کرتا رہا تو سمجھ میں آیا ایک بہت بڑی بات, کہ چاہے پیغمبر ہو یا کوئی اور ہو, جس کو ہم کہتے ہیں سنت اللہ, وہ بدلے گی نہیں. قرآن تیز سنت اللہ تبدیلا, یعنی اللہ نے اپنے کریشن پلان کے مطابق تاریخ بشری کا جو قانون بنایا ہے اسی پر تاریخ چلے گی, بدل نہیں سکتی کسی کے کہنے سے, چاہے وہ پیغمبر ہی کو نہ ہو. تو حضرت نوح نے جو چاہا کہ بیٹا ان کا کشتی میں آ جائے, تو وہ اللہ تعالیٰ کے کریشن پلان کے خلاف تھا. وہ کیونکہ بیٹا ہونے کی وجہ سے کسی کو نجات ملے یہ نہیں ہونے والا ہے, اپنے ذاتی عمل سے نجات ملے گی. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے قانون کو منسوخ کر کے, اپنے اس کو ابالش کر کے نوح کے لیے یہ کرے کہ ان کے بیٹے کو بٹھا دے اس میں, یہ بیٹے میں بیٹا ہی ہے. ایسے رسول اللہ کے معاملے میں دیکھیے, اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ تھا کہ رسول اللہ کوئی معجزہ نہ دیا جائے. اگر جو ہمارے علماء نے نہایت ہی بیدانشی کے تحت بہت سارے معجزے بتا رکھے, کتابیں لکھیں گے موٹی موٹی رسول اللہ کے معجزات, یہ سب بالکل کیسے باتیں ہیں, بالکل بیس لیس. رسول اللہ کا کوئی معجزہ نہیں, کیونکہ قرآن میں صاف صاف ہے کہ ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. تو خاتم النبیین کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اپنے نقشہ تاریخ کے مطابق تم کو کوئی موضوع نہیں دیا جائے گا. یہ تو علماء کی خبر ہے کہ انہوں نے معجزے قیاس کر کتاب میں رکھے ہیں. تو رسول اللہ سے مطالبہ کیا جاتا تھا کہ معجزہ دکھاؤ, رسول اللہ نے چاہا کہ معجزہ کو ظاہر ہو جائے. وہاں پر فرمایا کہ بلا تکون مل جائے, کہ تمہارے چاہنے سے منصوبہ رائے بدلے گا نہیں, بدل نہیں سکتا. یہ بات میں نے اپنی بات گاہوں میں لکھی ہے کہ کیوں ایسا فیصلہ تھا اللہ تعالیٰ کا کہ بنو اسماعیل کے لیے موضع نہیں, حصہ موضع نہیں آئے گا. میں لکھا ہے دوسری کتابوں میں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس وقت میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا, کیونکہ وہ تو لکھ چکا ہوں میں کہ بنو اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ کوئی معجزہ حصے ظاہر ہونے والا نہیں ہے. تو یہاں پر دیکھیے جو جہل کا لفظ ہے, چاہے حضرت نوح کی نسبت سے ہو, حضرت موسیٰ کی نسبت سے ہو, رسول اللہ کی نسبت سے ہو, وہ سادہ معنی میں اگنورنٹ کے معنی میں نہیں ہے. جہل کے معنی ہے اگنورینس, وہ اس معنی میں نہیں ہے. یہ ہے ایشین فرانس سے بخبری, سورت اللہ سے بخبری, اللہ تعالیٰ کے نقش تاریخ سے بخبری, اس معنی میں ہے یہ. لیکن لوگ سمجھے نہیں محسن اس رات کو, تو وہ عجیب عجیب تعبیریں کر رکھی ہیں لوگوں نے. پھر اس پر سوچتے ہوئے ایک اور بھی کئی بہت ہی اہم باتیں میرے سامنے آئیں, بہت زیادہ. یعنی یہ تصور کہ پیغمبر جو ہے بالکل سب کچھ جانتا ہے, کامل معنی معصوم ہوتا ہے, یہ تصوری فیصل ہے, غلط ہے. اس کا میں آپ کو مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں یہ آیت ہے کہ ان فتحنا لك فتح مبینہ ليغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر. اس کے باوجود کیوں ایسا ہے کہ سورہ الاحقاف میں یہ آیت ہے, سورہ الفتح میں, سورہ الاحقاف میں یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم. یہ سورہ الاحقاف کی آیت ہے کہ میں جانتا کہ کیا ہوگا میرے ساتھ, کیا ہوگا تمہارے ساتھ. ما یفعل بی ولا بکم, یہی بات مزید وضاحت کے ساتھ حدیث میں ہے کہ واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. یہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, خدا کی قسم میں نہیں جانتا, اگرچہ میں خدا کا رسول ہوں. کیا کیا جائے گا میرے ساتھ, کیا کیا جائے گا تمہارے ساتھ. تو حسین اس کو بھی نہیں سمجھ پائے کہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ تو کی مقصد کی پیشگی خبر دیا چکی تھی, تو پھر ایسا کیوں. تو یہ دیکھیں ایک بہت بڑی بات اس میں ہے موجود, جو ماہر علماء بالکل بے خبر ہیں اس سے, وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو, اللہ کے نقشے کے مطابق سسپیشن رکھا جاتا ہے. سسپیشن لازمی ہے ہر انسان کے لیے, چاہے وہ پیغمبر کیوں نہ ہو. پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا, پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا, یہ سسپیشن. اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے. لیکن سسپیشن سے کیا ہوتا ہے کہ مسلسل طور پر آدمی کا مائنڈ ایکٹیو رہتا ہے, مسلسل طور پر ایک کریٹو پروسیس جاری رہتا ہے مائنڈ کے اندر. یہ حالت خوف جو ہے, سسپیشن کی حالت جو ہے, ایک شک لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا انجام کیا ہوگا. تو یہ اس کو میں کہوں گا کنٹینیوس برین اسٹارمنگ, مسلسل طور پر ذہن جو ہے اس کے اندر اسٹارم آتا رہتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, کریٹیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. مومن جو ہے سچا مومن سپر کریٹیو ہوتا ہے, اسی لیے کہ اس کے ذہن میں مسلسل طور پر برین اسٹارم میں ہوتی رہتی ہے. اور اس کا راز کیا ہے؟ تسلسل. سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں, ولم یوم اجل اللہ, میرے پاس کوئی قدرت نہیں ہے, ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ سفیشن کی حالت یہ ہے, اس کو لوگوں نے جانے ہی نہیں کہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, کیونکہ اسی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ کریٹیوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ کریٹیوٹی جس طرح عام مومن کو درکار ہے, اس پیغمبر کو بھی درکار ہے. دیکھیں رسول اللہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حضرت جبریل نے بتایا کہ انت نبی و حاضر لقمہ. خود رسول اللہ نے غزوہ خندق کے موقع پر کہا تھا, انا نبی و لا کذب انا ابن عبد المطلب. رسول اللہ کو درجہ یقین میں یہ علم تھا کہ میں پیغمبر ہوں, درجہ یقین میں یہ علم تھا کہ میں پیغمبر ہوں. اس کے باوجود کیوں آپ نے کہا ایسا؟ میں نہیں جانتا کہ میں کیا انجام ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی لطیف فرق قائم کیا. ایک طرف تو یہ پیغمبر کو یقین دیا کہ تم نبی ہو, دوسری طرف سلسلہ بھی رکھا, سلسلہ بھی رکھا. یہ آتا ہے حدیثوں میں کہ آپ نے عائشہ سے کہا کہ کسی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جائے گا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ آپ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا عائشہ, الا ان يتغمد الله برحمت منه وفضله, الا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لے. تو آپ مسلسل طور پر یہ احساس جاری رہنا, یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں, سب کچھ اللہ کے اختیار میں. اگرچہ میں نبی ہوں تب بھی فیصلہ اللہ کے اختیار میں. یہ سفیشن کی حالت. سفیشن جو ہے دائمی طور پر آپ کے مائنڈ کو ایکٹیو رکھتا ہے, ایکٹیو ایکٹیو ایکٹیو, کبھی ڈر نہیں ہونے دیتا. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو سارے لوگ بے خبر رہ گئے اس سے, کیونکہ انہیں ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ کو تو بالکل بخشے بخشائے تھے, بہرو مغفور تھے, ان کی جنت نظر تھی وغیرہ. اس خانے میں یہ چیز بیٹھتی نہیں, لیکن انہیں پتہ نہیں کہ سنت اللہ کی تردید ہو رہی. سنت اللہ کے مطابق انسان کے مائنڈ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے اس کو سسپنشن رکھنا پڑتا. سسپنشن میں سسپنشن ختم تو مائنڈ کی ایکٹیویٹی بھی ختم. اب اسی سے میں ایک اور بات آپ بتاتا ہوں. تاریخ میں کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا کہ میں مہدی ہوں یا میں مسیح ہوں. یہ لوگ بلا شبہ جاہل تھے. یہ جہل جو قرآن بتایا گا نا, بلا تکون مل جاہلین, جو شخص بھی کہے کہ میں مہدی ہوں یا میں مسیح ہوں تو سمجھ لیے کہ یقینی طور پر وہ مہدی ہے نہ مسیح ہے, بلکہ وہ جاہل ہے. وہ جاہل ہے. وہ کیوں؟ دیکھیے جو کیس تھا پیغمبر کا, کیا اس سے ایگزم کر دیا گیا, کر دیا جائے گا مہدی مسیح کو؟ پیغمبر کا کیس تھا کہ وہ مسلسل طور پر تو مہدی مسیح کو اس سے ایگزم کر دیا جائے گا, اسے مستثنیٰ کر دیا جائے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ اگر کسی کو مہدی و مسیح کا درجہ دینے والا ہے تب بھی لازمی طور پر وہ سسپنشن رہے گا. ہر لمحہ اس کو ہی بات ستاتی رہے گی کہ پتہ نہیں آخرت میں کیا ہوگا, پتہ نہیں آخرت میں کیا میرا حال ہوگا. کیونکہ اگر سسپنشن نہ ہوگا تو مہدی مسیح کا رول بھی نہیں کر سکتا. وہ مہدی مسیح کا رول ادا کرنے کے لیے بہت سپر کریٹو چاہیے, سپر کریٹو, سپر کریٹو چاہیے. ہر لمحہ نئی باتیں اس کو دریافت ہو، ہر دن اس کو ایک نئی دنیا معرفت کھلے اس کے سامنے، یہ کیسے ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ اگر اس کو یہ علم ہو جائے میں مہدی مسیح ہوں تو مغفل بن جائے گا، مغفل، اس کی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی، اس کے مائنڈ میں جو پروسیس چلنا چاہیے وہ چلے گا نہیں، اس پروسیس کے ذریعے کے سسپیشن کی حالت میں تاری رہے اس کے اوپر، جو لوگ ٹیکنیکل باتوں کو جانتے ہیں گہری معرفت جو ہے اس کو بےخبر ہے، اسی لیے عجیب و غریب قسم کی تعویلیں کرتے ہیں، عجیب و غریب قسم کی، میں دیکھ بلا شبہ وہ لوگ یقینی طور پر جاہل تھے جنہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں یا میں مسیح ہوں، صرف جاہل تھے وہ، کیوں؟ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ سنت اللہ کیا ہے، سنت اللہ مبنی پر سسپیشن ہے، اسی لیے حدیث میں دیکھا آتا ہے الایمان من رجاء والخوف، ایمان خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ کیا ہے؟ الایمان بین رجاء والخوف کا مطلب ہے کہ مومن مسلسل طور پر سسپیشن رہتا ہے، اگر لفظ بدلیں آپ اس کا مطلب یہی ہے، یہ مومن مسلسل طور پر سسپیشن رہتا ہے، سسپیشن شک میں، پتا ہی میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، دیکھیے نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے آدمی کے اندر سب سے زیادہ جو اویکننگ آتی ہے، سب سے زیادہ جو برین انسان میں ہوتی ہے وہ ڈر سے ہوتی ہے، آپ چند آدمی بیٹھے ہوں اور بہت اچھے قسم کا گلدستہ لایا جائے، بہت ہی خوبصورت گلدستہ، تو آپ خوش ہوگی دیکھ کر، تعریفیں کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر کی ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ جاگ اٹھے، ایکسپلوژن ہو جائے، ایکسپلوژن، لیکن اگر آپ چاندنی میں بیٹھے ہیں وہاں پہ کالا ناگ نکل آئے، کالا سانپ، کوبرا اس کو کہتے ہیں، تو اچانک سب لوگ بالکل ایکٹیو ہو جائیں گے، کیونکہ پوری پرسنالٹی جاگ اٹھے گی، سارے برین سٹارم میں ہو جائے گا، پورا وجود بالکل، پورے وجود میں ایکسپلوژن ہو جائے گا، ایکسپلوژن، تو نفسیات کا مطالعہ بتاتا ہے ایک دوسری چیزیں جو ہے آدمی کے اندر جو برین اسٹارمنگ آتی ہیں وہ بہت ہی ہلکے قسم کا ہوتا ہے، اندر کی جو فیکلٹیز آدمی کے اندر ہیں وہ سب جاگتی ہیں تو ہلکے انداز میں، لیکن جو خطرے کی بات ہے، ڈر کی بات ہے، وہ پوری شخصیت کو جگا دیتی ہے، یہ فطرت اللہ، اس فطرت اللہ سے کوئی مستثنی نہیں ہے، کوئی ایگزمپٹڈ نہیں ہے، نہ پیغمبر نہ مومن، تو قرآن میں جو آیت ہیں جی اس قسم کے ہیں کہ پیغمبر سے کہا گیا کہ جاہل مت بنو، اگنورنٹ مت بنو، اس معنی میں ہے کہ سنت اللہ اس سے اخبار مت ہو جاؤ، سنت اللہ جو ہے اس کے بارے میں اصول ہے کہ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، فلن تجد لسنت اللہ تحویلا، اور تکرار کہا گیا کہ وہ بدلنے والی نہیں ہے، جو لا آف نیچر ہے، جو کرشن پلان ہے، جو اس کی آف تھنگس ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بدلنے والی نہیں ہے، اسی کے لیے یہ بہت بڑی بات ہے جو اس میں بتائی گئی ہے حدیث میں بھی اور قرآن میں بھی، لیکن چونکہ لوگ لفظ اس کو لفظ بدل نہیں پاتے اس لیے سمجھ میں نہیں آتے، بس الایمان بن رجاء والخوف سب لوگ جانتے ہیں اس حدیث کو، لیکن اس کے اندر جو عمق ہے، جو گہرائی ہے، اس سے بے خبر ہے، گہرائی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس کے لیے سسپیشن درکار ہے، سسپیشن، اسٹیٹ آف سسپیشن، جب کسی آدمی کو یہ کیفیت رہے برابر پرسپشن والی, تو مسلسل اس کا دماغ جاگا رہے گا, اس کی شخصیت بیدار رہے گی, ہر وقت یعنی ایک کانسٹینٹ ٹائپ کا برین اسٹارمنگ اس کے اندر جاری رہے گا, تب اس کے اندر کریٹیوٹی آئے گی. دیکھیے جو بڑے بڑے آتھر ہیں, جو ناولسٹ ہیں یا شاعر ہیں, تو مانا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ بڑا آرٹسٹ وہ بنا جس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا. جس کا حادثہ پیش آیا وہ بڑا آرٹسٹ بنا, اس نے کوئی بڑی چیز تخلیق کی, بڑا ناول, بڑی شاعری. تو کیوں, اس حادثے نے اس کے اندر ایک برین اسٹارمنگ پیدا کی, شخصیت جاگ اٹھی اور بہت زیادہ کریٹیوٹی آ گئی اس کے اندر. تب وہ بڑا آرٹ تخلیق کر سکا. جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں جو جنہیں بڑا بڑا کوئی کارنامہ انجام دیا, ان سب کے پیچھے کوئی بڑا حادثہ تھا, کوئی بڑا حادثہ. اس بڑے حادثے نے ان کو مین سے سپر مین بنا دیا. کیوں, حادثہ جو ہے وہ کریٹیوٹی لاتا ہے, مائنڈ کو جگا دیتا ہے, انٹلیکچوئل اویکننگ بہت بڑھا دیتا ہے. یہ ساری باتیں ان آیتوں میں جو کہ لا تکن من الجاہلین, لا تکونن من الجاہلین, جاہلوں میں سے مت بنو, اگنورنٹ مت بنو, یعنی کسی سے اللہ کے نقشے سے, جو اللہ کی اسکیم آف تھنگس ہے اس سے, جو اللہ تعالیٰ انسانی تاریخ کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ کا نقشہ ہے اس سے بے خبر نہ بنو, کیونکہ وہ ابالش نہیں کیا جائے گا, کسی کے لیے منسوخ نہیں کیا سکتا ہے. تو اس چیز کو نہ جاننے کی وجہ سے لوگ بہت ہی یعنی ایسی باتیں کہتے ہیں جس کا دین میں کوئی اثر نہیں ہوتا. مثلا امت کو کہتے ہیں امت مرحومہ, امت مغفورہ, یہ امت جو ہے بخشش ہو چکی ہے, یہ عقیدہ بنا لیا ہے کہ امت کا معاملہ بہت پکا ہے, کیونکہ رسول اللہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیں گے, ساری امت کو کہیں گے چلو. یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے. اگر مسلمانوں کی امت مسلمہ کی مغفرت بالکل پکی کر دی جائے اور ایک دم لکھ دیا کہ بس والے جنت بالکل لکھی ہوئی ہے, ہمارا معاملہ بالکل پکا ہے, تو کیا ہوگا, کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی, پرسپشن ختم ہوا اور کریٹیوٹی ختم. یہ اللہ کے اسکیپ کے خلاف ہے, اللہ کے اسکیم کے خلاف کہ کوئی بھی پیغمبر, کوئی بھی مومن, کوئی بھی امت مسلمہ ایسی ہو جو سسپیشن سے خالی ہو جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کریٹیو انسان مطلوب ہے, ایسے انسان مطلوب ہے جو ہر دن ان میں ارتقا ہو, ہر دن جو ایجاد ایمان ہو رہا ہو جن کے اندر روزانہ, اسی سے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتا, اسی سے جنتی شخصیت بنتی ہے. اسی لیے قرآن میں دیکھیے ایمان کو یا مومن کو تشبیہ دی گئی درخت سے, جس کے معنی قرآن میں ایک اصل ثابت و فروع سما, اس کا بیج زمین میں ہوتا ہے اور شاخیں ہواؤں میں بلند ہو جاتی ہیں. یہ کیا ہے, ایمان ایک بیج کے طور پر ایک انسان کے اندر داخل ہوا, ایک فکر انسان، ایک سوچنے والا انسان نے غور فکر کیا اور اس کو دریافت ہوئی سچائی کی، تو ایک بیج آ گیا اس کے اندر. اب یہ بیج گرو کرے گا، گرو کرے گا، گرو کرے گا، یہاں تک بہت بڑا درخت بن جائے گا. تو کیسے گرو کرتا ہے؟ وہ گرو کرتا ہے اس طریقے سے کہ اس کو اس کے اندر کریٹیوٹی کبھی ختم نہ ہو. یہ کریٹیوٹی ہے جو اس کو مسلسل طور پر گرو کرتی رہتی ہے، بڑھاتی رہتی ہے. ایک بیج سے تنا بنا، شاخہ بنی، پتیاں بنی، پھول آئے، پھل آئے، یہاں سے وہاں تک جو پروسیس ہے وہ سب کریٹیوٹی کی وجہ سے. اور کریٹیوٹی کا راز ہے سسپیشن. جو لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے کو مدی و مسیح کہتے ہیں، میں اصلوں کو میڈ کہتا ہوں، میڈ میڈ، کیونکہ میرا ماننا ہے جو اپنے کو مادی و مسیح کہے وہ تو خود ترقی تو مادی و مسیح نہیں ہے. یاد رکھیے میرا ماننا جو ہے وہ کیا ہے. جو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کو مادی و مسیح بتاتے ہیں یا مانتے ہیں، تو وہ بلا شبہ ان کا کیس بیڈنیس کا کیس ہے، بیڈنیس. وہ جانتے ہی نہیں کہ کیا چیز ہے مادیت اور کیا چیز ہے مسیحیت، حتیٰ کہ وہ بھی نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے نبوت، یہ بھی نہیں جانتے. وہ نہیں جانتے کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم، کیا اللہ تعالیٰ کا یعنی نقشہ تخلیق، ہر چیز سے بے خبر ہیں. اس لیے میں ان کے کیس کو میڈنیس کا کیس کہتا ہوں. انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام ایمانی ترقی کو کے لیے جو چیز کیس کے طور پر رکھا ہوا سفیشن. یہ کبھی آدمی کو یقین نہ ہو کہ میں میرا معاملہ پکا ہے. اسے اگر صرف پیغمبر کو اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تو پیغمبر پھر بھی ایک اور اعتبار سے اس کو لگتا ہے سفیشن میں، اور اس کو کہنا پڑتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا انجام ہونے والا ہے. یہ ہے راز معرفت، یہ ہے راز تخلیق، یہ ہے خدا کے منصوبے کا اصل رسول. یہ سب چیز دیکھے جنت میں ختم ہوں گے. تو قرآن مجید میں ہے کہ جنت والے کہیں گے اذهب عن الحزن. قرآن میں آتا ہے کہ جنت والے جب جنت داخل ہو جائیں گے تب کہاں گئے گے، الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، شکر اللہ کا جس نے ہم سے حزن ختم کر دیا. کہ حزن کے معنی یہ نہیں کہ صرف اب یہاں چھوٹنے لگے گی، یہاں کوئی حادثہ پیش نہیں آئے گا، یہاں ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. سب سے بڑی چیز جو ختم ہوگی وہ یہی ہے کہ دنیا میں ہم کو جینا پڑتا تھا سسپیشن کی حالت میں، ڈر کی حالت میں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. یہاں پر وہ چیز ختم ہوگی. اللہ اعلان کر دے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. یاد رکھیے اذهب عن الحزن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کھانے پینا جو ہے کبھی موقوف نہیں ہوگا، کسی کو چوٹیں لگے گی، کسی کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، کوئی بیمار نہیں ہوگا. یہ بھی اگرچہ ہوگا، لیکن سب سے اس سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ یہ حالت خوف ختم ہو جائے گی، اندیشہ ناکی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ جو تھا دنیا میں الایمان بین رجا والخوف، یہ ختم ہو جائے گا. وہاں صرف رجا، وہاں رجا صرف ہوگی، خوف نہیں ہوگا. تو جنت والوں جب بھی کہیں گے کہ الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن، اس کا عام ترین جز یہ ہے. اس کو بھی لوگ نہیں سمجھے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب یہاں کھانا پینا موقف نہیں ہوگا، یہاں پر کوئی بیماری نہیں لگے گی، یا کوئی جسمانی تکلیف نہیں پیش آئے گی. یہ سب بھی بلا شبہ ہوگا، کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان اگر کسی بہت بڑے محل میں ہو لیکن دل میں پریشانی لگی ہوئی ہو تو کوئی بال میں اس کو خوشی نہیں ہو سکتی, یہ انسان کا نیچر ہے. کتنے شاندار مال میں آپ ہوں لیکن دل میں پریشانی لگی ہوئی ہے, اس وجہ سے بیٹا مر گیا یا کوئی ماں باپ مر گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا تو کوئی مال آپ کو خوشی نہیں دے سکتا. تو اذہب عن الحزن جو ہے وہ صرف اس سے نہیں ختم ہو جاتا کہ کھانا پینے ملے اور آپ کو کچھ چوٹ نہ لگے, نہیں, سب سے بڑا جو اذہب حزن ہوگا وہ یہ کہ حالت خوف ختم ہو جائے گی, تفشن ختم ہو جائے گا, ڈر ختم ہو جائے گا, صرف امید ہی امید ہوگی, صرف رجا ہی رجا ہوگی جنت میں. یہ سب باتیں دیکھیے قرآن کی بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ لکل آیت منہا سہر و بطن, بہت بڑی حدیث ہے. یہ لوگوں نے زہر کو جانا بطن سے بےخبر رہے. ساری تفسیریں جو ہیں ساری تفسیریں شاید اس میں کوئی بھی استثنا نہیں, سب زہر کی تفسیریں, زہر کی بطن کی تفسیریں نہیں. کسی کو پتر کی خبر ہی نہیں, دراصل اس کے اندر جو ڈیپ میننگ ہے اس کی بے خبر ہے. وہ ظاہری باتیں جو ہے اسی کو جانتے ہیں, وہ جب ڈیپ میننگ ہے اسی کو تو سارا راز معرفت ہے. یہ ساری باتیں مجھے سوچنے اس مسئلے پر غور کرتے ہیں سامعین, جو میں نے عرض کیا کہ پیغمبروں کے طرف جہل کی نسبت کیوں کی گئی, کیونکہ پیغمبر بھی مستثنا نہیں ہے اس معاملے میں. کسی کے لیے میں جو کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے وہ کسی کے لیے بارش نہیں کیا جائے گا, وہ سب کے لیے یکساں ہے. وہ یعنی ایک ہی چیز جو ہے الگ پیغمبروں کے لیے کہ انہیں یہ یقین رہتا کہ میں پیغمبر ہوں, بس باقی سسپینشن باقی رہتا. اس لیے حدیثوں میں ہوتا کہ رسول اللہ 70 بار استغفار کرتے تھے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ توازن کرتے تھے, لیکن توازن اگر آپ کہیں تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس میں یہ شبہ منافقت کی بات ہو جاتی ہے. نہیں, حقیقت ماننا پڑے گا, حقیقت کرتے تھے وہ. 70 بار استغفار فرماتے تھے تو وہ توازن نہیں تھا, وہ حقیقت تھا, ورنہ اس سے بڑا الزام آ جائے گا پیغمبر پر. پیغمبر جو ہے نعوذ باللہ یعنی شرک و منافقت کا کیس ہوتا ہے. استغفر اللہ. بہرحال یہ باتیں سوچیے آپ لوگ, سمجھیے اور لوگوں کو بتائیے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کے اعلیٰ معرفت کی توفیق دے, ہم کو آپ کو ان لوگوں کا مثال بنائے جو ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, یعنی اللہ کے پاس سچائی کے سیٹ پر بیٹھنے والے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
اس موضوع پر علماء نے ایک دن بعد اپنے تاثرات بیان کیے ہیں.
اقبال عمری عمر آباد سے. مولانا, یہ نجات کے بارے میں کنویکشن یہ بالکل غفلت میں ڈال دیتا ہے مولانا. نجات کے سلسلے میں سسپیکشن ہی انسان کو بار بار یہ کر سکتا ہے مولانا, ترقی دے سکتا ہے اس کے انٹلیکٹ.
یہ بات آپ کو بتائی گی نہیں جامعہ میں
مولانا؟ کسی نے بات نہیں بتائی مولانا کہ انسان یہاں پہ مطلب سسپیکشن ہی انسان کو مسلسل خدا سے قریب اور یہ اپنے انٹلیکچوئل ارتقاء میں معاون ہے, یہ کوئی کسی نے نہیں بتایا وہاں.
دیکھیے اس کو قرآن کے لفظ اگر کہیں تو ہوگا حالت التباس وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ, حالت التباس قائم رکھنا. تو قرآن میں چونکہ یہ خاص کنٹیکس میں ہے, لوگ اسی سے جوڑے ہوئے ہیں کہ فرشتہ نہیں آیا انسان آیا, اس کا تعلق پورے مومن کی پوری زندگی سے. حالت التباس, التباس وہی ہے سسپیشن, شک میں رہنا, تو پورے ایمانی زندگی سے کا تعلق ہے. یہ اور کون صاحب ہیں؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بچپن سے مولانا ہم لوگ یہ بات سنتے ہیں ایمان بین الخوف و رجا, لیکن مولانا کل ہی اس کے پیچھے کیا حکمت ہے, خدا نے ایسا کیوں رکھا ہے, یہاں تک کہ نبیوں کو بھی اس میں رکھنا نہیں ملا, مولانا اس کی حکمت کل ہی پہلی مرتبہ سمجھ میں آئی. تو یہ ہے کہ آدمی کو مسلسل انٹلیکچوئل اویکننگ دیتے رہنا تاکہ مسلسل ترقی کرے اور ہمیشہ وہ عمل کی طرف مائل رہے. مولانا کل سے پہلے یہ بات معلوم نہیں تھی مجھے کہ کیوں خدا نے یہ
آخرت کی نجات کا معاملہ اس طرح رکھا ہے. پہلی مرتبہ سمجھ میں آنا. دیکھیے اگر یہ آپ نہ مانیں تو پیغمبروں کو جسٹ لائک روبوٹ ماننا پڑے گا, یعنی کہ وہ کریٹو پرسنالٹی تھے. ایک ایک پیغمبر کریٹو پرسنالٹی تھا, یعنی کہ وہ ایک روبوٹ تھا بس. لوگ جو سمجھتے ہیں اس کے لحاظ سے پیغمبر ایک لیونگ روبوٹ بن جاتا ہے. جزاک اللہ. اور کون صاحب ہے؟
اسرار الحسن عمری بول رہا ہوں. مولانا ہم نے کتابِ عقائد میں زیاد ایمان الایمان یزید بن خوف کے بارے میں پڑھا تھا اور الایمان بین الرجاء والخوف کے بارے میں پڑھا تھا, لیکن یہ باتیں وہاں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. تو کل ہی یہ بات سمجھ میں آئی مولانا کہ پہلی ارتقاء جو ہوگا زیاد ایمان ہوگا وہ سسپیکشن سے ہی ہو سکتا ہے مولانا. یہ بات ہم جانتے نہیں تھا, جانتے نہیں تھے مولانا اس سے پہلے. بس اس سے پہلے ہم اس میں رہتے تھے کہ فرقہ ناجیہ کون ہے, تو ہم امت میں ہر فرقہ بس اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ سمجھے ہوئے نجات کے تیقن میں جی رہا ہے مولانا. وہی در رسالہ مشن ہے تو اسے اٹھا کر الایمان بین الرجاء والخوف کے درمیان لاتا ہے مولانا.
جزاک اللہ. اور کون صاحب ہیں؟
محمد یعقوب عمری گلبرگہ.
جی
میرا نام یہ الایمان بین الخوف والرجاء, یہ بات مبہم تھی میرا نام جو آپ نے یہ کہا کہ انٹلیکچوئل ذہنی ایک ہیجان جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تبھی انٹلیکچوئل اویکننگ پیدا ہوتا ہے. تو یہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک محرک ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی مولانا کہ ایمان جو ہے ایمان کے لیے یہ چیز ضروری ہے. تو اس سے پہلے یہ بات نہ جاننے کی وجہ سے کہ ذہنی ہیجان کو نگیٹیو معنی میں لیتا تھا مولانا, یہ اصل میں ایک پازیٹیو چیز ہے جو ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب ہے. یہ کل پہلی مرتبہ جانا مولانا.
اور کون صاحب ہے؟
مولانا عنایت اللہ عمری بینگر. اس سے مدرسے میں تفسیر سن رہے ہیں کہ الایمان بین الخوف والرجاء, لیکن اس کا کیا ہم کو فائدہ مل رہا ہے اس کے بارے میں ذرا برابر بھی نہیں تھا مولانا. میں نے کل ہی سمجھ میں آیا کہ سوچ رہا تھا کہ اگر صرف خوف کا نام ہوتا تو آدمی کو فرسٹریشن ہو جاتا, اور اگر صرف رجا ہی ہوتی تو اسٹیگنیشن ہو جاتا. لیکن خوف اور رجا دونوں کے بیچ میں دینے سے مسلسل انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا رہتا ہے. تو خدا کو جو سب سے زیادہ مطلوب ہے بندے سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہو, اس کا سب سے بڑا سورس یہی ہے خوف اور رجا کے بیچ میں جینا.
اور کون سا ہے؟
فرحاد احمد بول رہا مولانا دہلی سے. مولانا کل آپ نے جو بتایا کہ سسپیشن اور اندیشے سے آدمی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کرتا ہے, اس سے پہلے میں اس کو نہیں جانتا تھا. اس سے پہلے میں جس بیک گراؤنڈ سے ہوں تو اس میں صرف ایک بات یہ بتائی جاتی ہے فرقہ ناجی ہم ہی ہیں, اور بہت ہی حلال اعلان اس کو بتایا جاتا ہے. میں اسی اس میں جی رہا تھا, اور کل جمعہ کی نماز پڑھنے ایک مسجد میں گیا تھا, وہاں پر نعت محمدی کے تعلق سے پورا خطبہ ہوا. تو آخر میں یہ بتایا کہ پچھلی قوموں نے جو غلط کام کیے تھے اس پر ان کو سزا ملی, مگر محمد کے صدقے میں اللہ نے اس امت کے گناہ پر پردے ڈال دیے ہیں, اس وجہ سے اس کو کوئی سزا نہیں ہوگی. تو اتنی خطرناک بات تھی کہ میں بھی ہل گیا کہ ایسی اس طریقے کی بات سوچتے ہیں. حالانکہ قرآن کے اندر آیا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور عمر رضی اللہ عنہ اپنی وفات کے وقت بولتے ہیں تو ان کو تسلی دی جاتی ہے نجات کے تعلق سے کہ جس کو بھی تم بول کر کسی کو بھی تم دھوکے میں ڈال دو گے. میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, برابر برابر ہو جائے میرا معاملہ. تو آپ نے جو بتایا تو اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ یہی اصل چیز ہے.
اور کون سا ہے؟
السلام علیکم مولانا.
وعلیکم السلام.
عبد الباسط دعا قطر سے ہوں. مولانا کل جو آپ نے بتایا کہ جو الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, آپ نے بتایا تھا مولانا کہ یہ جو آدمی کو آدمی اطمینان ہوتا ہے نجات کے بارے میں, یہ مولانا اس آیت کے بارے میں جو آپ نے کہا کہ جنت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کھانا پینا نہیں, وہ کھانا پینا تو ملے گا, اصل چیز جو اللہ کی رضا مل جائے گی. مولانا اس سے پہلے مجھے یہ چیز نہیں معلوم تھی مولانا, میں صرف یعنی انہیں کھانے پینے کی چیزوں میں یعنی یہی سب چیزیں ہیں جو انسان کے غم کو دور کر دیتے ہیں, بس ایسے سمجھتا تھا مولانا. اور دوسرا جو آپ نے بتایا کہ فلا تکونن من الجاہلین, تو مولانا یہ یعنی یہ جہالت کیا چیز ہے میں نہیں جانتا تھا مولانا. یہ یعنی سنت اللہ کے خلاف جو بات تھی وہ بات اس میں بتائی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سنت اللہ کے خلاف ایک چیز تو اپنے بیٹے کے بارے میں تصور کرتے تھے.
جزاکم اللہ. اور کون سا ہے؟
السلام علیکم. ساجد میں بول رہا ہوں روڑکی سے. مولانا کل کی بات پہلی بار سمجھ میں آئی, آخرت کے بارے میں سسپیشن جو ہے اعلیٰ ایمان کی علامت ہے, کہ ایمانی کمزوری کی علامت. مولانا دوسری بات جو آپ نے فارمولا دیا کہ سسپیشن لیڈس ٹو کریٹیویٹی, کریٹیویٹی لیڈس ٹو ایمانی گروتھ, یہ بات ہی مولانا پہلی بار ہی سمجھ میں آئی پوری طور پہ. بہت ہی مولانا بہت ہی قیمتی بات کہی ہے.
جزاک اللہ.